بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا امام نسائی نے اس کو روایت کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے اس سے کہ کوئی موت کی تمنا کرے موت کی تمنا کرنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موت کی تمنا یعنی موت آجے سے منع فرماتے اور فرماتے کہ اگر نیک ہے تو زندگی کی وجہ سے اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور اس کو اللہ کے ہاں اور زیادہ قرب اور آخرت میں فائدہ ملے گا جس میں اس کی بلائی ہے اور اگر وہ برا ہے تو شاید اس کو توبہ کی توفیق مل جائے کہ وہ توبہ کر لے تو اب جو وہ مانگ رہا ہے تو دونوں حالتوں میں اس کے لیے نقصان ہے کہ اگر تو نیک ہے تو اور نیک بن سکتا تھا اور اگر بد ہے تو شاید اس کو توبہ نصیب ہو جاتی اور وہ توبہ کر لیتا لیکن یہ ہے کہ دنیاوی پریشانی اسے تنگ آ کے موت مانگنا یہ منع ہے دینی فتنہ کے مقابلے میں کہ دین محفوظ کرنے کے لیے کہ بندے کو اپنے ایمان کی فکر ہو کہ میرا ایمان خراب ہو جائے گا اس نظریے سے اگر کوئی موت مانگتا ہے تو وہ جائز ہے مثلا ایک حدیث میں ماں بخاری نے اس کو روایت کیا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی دعا نہ کرے موت کی دعا نہ کرے جیسے مصیبت میں پریشان ہو کر مثلا مالی نقصان ہو گیا کاروبار کا نقصان ہو گیا کوئی بچہ فوت ہو گیا میاں بیوی میں جدائی ہو گئی طلاق ہو گئی یا کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو بعض لوگ تو خیر خودکشی وہ تمنا کیا وہ خودکشی کر لیتے ہیں اور جو خودکشی نہیں بھی کرتے تو ان کو موت نہیں گئی اس سے تو اچھا تھا ہم مر جاتے تو اس طرح کی بات جو ہے یہ نہیں کرنی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سکھایا کہ وہ یہ دعا کرے پھر اللہم احینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفنی اذا علمت الوفات خیر لی فرمایا کہ اگر اس طرح کی مصیبت پریشانی یا اس طرح آج بہت زیادہ تو موت کی دعا نہ کرے بلکہ یہ کہے یہ دعا کرے اے اللہ اگر میرے لیے جس وقت تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ اور جب میرے لیے مرنا بہتر اس وقت مجھے موت عطا فرما تو یہ تو پتہ چل گیا ایک مسئلہ کہ دنیاوی مصائب اور پریشانیوں کی وجہ سے موت نہیں مانگنی نہ خودکشی کرنی نہ موت مانگنی چاہیے بلکہ یہ دعا کر دے اگر کرنی ہے لیکن دینی فتنہ کہ بندے کو جب اپنے ایمان کا خطرہ لگ جائے اس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دعا میں اے اللہ جب فتنہ کا ارادہ جب فتنہ آنا ہو جب اللہ کی مشیت سے کوئی فتنہ آنا ہو جو جس سے ایمان بھی بندے کا خطرے میں پڑ جائے تو فتنہ سے پہلے ہمیں وفات دے دیں یعنی لکھا کہ فتنہ میں ابتلا کے خوف سے موت کی تمنا اور دعا یہ بھی یہی بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ بھائی جب میرے لیے بہتر ہے اس وقت مرنا تو مجھے موت عطا فرما تو ایک تو یہ سمجھ لیں اور زیادہ تر لوگ اسی لیے موت کی تمنا بعض دفعہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد کیا پریشانی آنے والی ہے عذاب آنے والا ہے وہ تو دنیا کا عذاب دنیا کی پریشانی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب دنیا کی پریشانی مال کا نقصان بچوں کا نقصان یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے وہ چیزیں نہیں ہوتی جو قبر میں پیش آنے والی ہیں ان سے وہ اگر ان کو پتا ہو تو کبھی بھی وہ ساری زندگی بے شک اس پریشانی میں رہے لیکن موت کے طرف نہ جائیں تو وہ سمجھتے ہیں جان چھوٹ جائے گی ختم ہو جائیں گے تو یہ کافرانہ سوچ ہے موت کے بعد زندگی ہے جس میں عذاب و ثواب ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ بعض عمل ایسے ہیں جن سے بندہ زندگی میں اگر نماز بھی پڑھتا رہا ہے، نیک کام بھی کرتا رہا ہے، جس کی وجہ سے بندے کا خاتمہ ایمان کے بغیر ہو جاتا ہے اور بندہ کافر ہو کر مر جاتا ہے. کچھ ایسے اعمال ہیں جس سے بندہ نماز روزہ بھی کرتا رہتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا رہتا ہے، لیکن کچھ عمل ایسے ہیں ان کی وجہ سے بعض دفعہ وہ بندہ کافر ہو کر ایمان اور کلمے کے بغیر جو ہے وہ مرنے کا اس کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، ایک واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان عمر کا شخص جس کی موت کا وقت تھا، نزع کے عالم میں تھا، یعنی موت کے قریب تھا، وہ بندہ آیا تو جب اسے کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی جاتی تو وہ نہیں پڑھ سکتا تھا، وہ نہیں پڑھ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تلقین فرما رہے لیکن وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا. ظاہر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھا، صحابی تھا، نماز بھی پڑھتا تھا آپ علیہ السلام کے پیچھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نماز پڑھتا تھا؟ کہا ہاں. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ بے نماز ہونا یہ بھی برے خاتمے کا سبب بن جاتا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کلمہ اس کی زبان پر جاری نہیں ہو رہا تو آپ علیہ السلام ظاہر ہے اسی بات کو پوچھ رہے ہیں جو کلمہ نہ پڑھنے کا سبب بن سکتی ہے، اور وہ ہے ایک سبب ہے نماز. یعنی کیا یہ نماز پڑھتا تھا؟ بے نماز تو نہیں تھا. اب نماز پڑھنا ہے، کئی بندے نماز پڑھتے ہیں، کئی جو ہے وہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، کئی دو پڑھتے ہیں چار پڑھتے ہیں، لیکن یہ بے نماز گنے جاتے ہیں. یہ لوگ نمازی اسی کو گنا جاتا ہے جو پانچ فرض جو ہے وہ پورے کرتا ہے. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ بے نماز ہونا یہ بھی ایک دفعہ کئی دفعہ سبب بنتا ہے موت کے وقت کلمہ نہ نصیب ہونے کو اور برے خاتمے کو. وہ تو اس نے کہا میں تو پڑھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، ہم لوگ بھی اٹھے اور اس جوان کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تلقین فرماتے ہوئے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو. یہ کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا رہے ہیں اور اس کو یعنی ایمان کا کلمہ پڑھا رہے ہیں. اس نے کہا میں بول نہیں سکتا، بول ہی نہیں سکتا، یہ کلمہ بول ہی نہیں سکتا. مسلمان ہے بندہ، نماز بھی پڑھتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کیا اس نے اپنی آنکھوں سے، کر بھی رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو پڑھا رہے ہیں، لیکن وہ نہیں پڑھ سکتا. تو بعض اعمال ایسے ہوتے، بعض لوگ ہمیں زیارت ہو جائے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم متقی بن جائیں گے، یہ ایسے ڈینگے ہوتی ہیں. کرنا جو بندے نے وہی کچھ ہوتا ہے جو اس نے اصل اپنے اندر مرضی سے جو وہ کرنا ہوتا ہے. یہ نیک بننا ہے وہ زیارت کے بغیر بھی نیک بنے گا، جسے نہیں بننا وہ زیارت کر کے بھی جو ہے وہ الٹی چھلانگے لگائے گا. جس نے بننا ہے وہ حج کے بغیر بھی بنے گا، جسے نہیں بننا وہ حج کر کے بھی ایسے ہی رہے گا. جس نے بننا ہے وہ روزہ رکھ کے بھی بنے گا، نہیں بننا روزہ رکھ کے بھی وہ اسی طرح اپنا. تو تزکیہ اصل بات یہ ہے کہ آپ کا تعلق جو ہے اللہ سے وہ کیا ہے. اور اسے پھر وہ بول نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، دوسرا سوال یہ کیا کہ اس کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اس کو بلاؤ، ان کو بلاؤ. بس بلایا تو وہ آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ تم، پہلے تو یہ پوچھا بھائی تم اس سے ناراض ہو یا راضی؟ اس نے کہا میں اس سے ناراض ہوں. وہ ایک دوسری حدیث میں وجہ بھی آتی ہے کہ یہ اپنی یعنی ماں والدہ کے مقابلے میں بیوی کی بات بہت زیادہ سنتا، یعنی والدہ سے زیادتی کرتا بیوی کی باتوں میں آ کے. بعض دفعہ یعنی حقوق ضائع کر دیتے ہیں لوگ، مطلب والدین کو گھر میں اگر رکھا ہوا ہے تو وہ نوکر کی حیثیت سے رکھا ہوا ہے، بس جن کا جیسے بھائی کچھ نہیں ہے، بس وہ ایک نوکر کی حیثیت، غلام کی حیثیت یا ایک فالتو چیز کی حیثیت، جیسا بلی کو جانور رکھا ہوا ہے اس طرح وہ رکھے ہوئے ہیں. بیوی نے کوئی کہہ دیا اس طرح کر رہا ہے وہ کر رہی ہے وہ، تو وہ اس پہ نہیں، نہ بیوی پر زیادتی کرنی ہے نہ والدہ پر. اب یہ بھی نہیں، یہ حدیث سن کے تو بندہ بیوی پر زیادتی شروع کر دے پھر بھی وہ گناہگار ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ جو والدہ کی عزت ہے، جو اس کو خدمت کی ضرورت ہے، اس کے سامنے بولنا، بیوی کے بات پہ لگ کے اس کے سامنے اونچی آواز سے بولنا، اس سے لڑنا جھگڑنا، اس کو غلط الفاظ، یہ منع ہے. اب یہ منع نہیں کہ والدہ جو کہہ رہی ہے بیوی پر زیادتی کرو تو بیوی پر شروع ہو جائے، وہ پھر گناہگار. بیلنس، ایک توازن تو رکھنا ہے. لیکن یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بعض دفعہ اس زمانے میں یہ لوگ تھے، ہوا اب تو بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کا خیال کرنا چاہیے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ تو ناراض ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آ گئی کہ یہ اس کی ناراضگی کی وجہ سے یہ بے ایمان اور کلمے کے بغیر مر رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، خاوند کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور جو ہے وہاں اس کی یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ پھر پتہ چلتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور موت کے وقت بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ کیا تھا. اب یہ یعنی حضور علیہ السلام کی زیارت بھی کی ہے، مدینہ کے رہنے والے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بجائے کہنے کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ، وہ ناراض ہے، آپ علیہ السلام اس کو زبردستی تو نہیں کر سکتے، تو کیا کہیں اسے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس بوڑھی یعنی اس کی والدہ کو، اچھا بتاؤ اگر آگ بڑکائی جائے اور تم سے کہا جائے اگر سفارش کرو تو میں اسے چھوڑ دوں ورنہ آگ میں جلا دوں، تو تم اس کی سفارش کرو گی؟ کیونکہ دوسری حدیث میں یا دوسری کتاب میں ایسا بھی واقعہ کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یعنی اشارہ کیا کہ بھائی اس کو بھائی آگ لے کے آؤ، لکڑیاں لے کے آؤ بھائی اس کو اپنا. تو وہ والدہ کہنے لگی بھائی کیا کرنے لگے ہو آپ؟ تو اشارہ فرمایا، فرمایا بہتر ہے آخرت کی آگ کی بجائے اس کو دنیا میں ہی عذاب ہو جائے. لیکن اس حدیث میں جیسے ماں بہکی نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ اگر لکڑیاں لا کے آگ بڑکائی جائے اور اس کو ابھی ہم نے جلانا ہو اور تمہاری سفارش سے تمہیں یہ طاقت دی جائے کہ اگر تم سفارش کرو گی تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا، تو کیا تم جو ہے سفارش کرو گی؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں شفاعت کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کو گواہ بناؤ اور مجھے بھی گواہ بناؤ کہ میں اس لڑکے سے راضی ہوں. چنانچہ اس نے کہا کہ اے اللہ، میں آپ کو اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں. کیونکہ آپ علیہ السلام کا اشارہ تھا کہ بھئی یہ اب جہنم میں جا رہا ہے، یہ اب آگ میں جلے گا، اور وہ سارا میں اللہ کا رسول ہوں، میں بھی اس کو کلمہ کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن یہ لوگوں کے حقوق اور بندوں کے حقوق اتنے سخت معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نے دخل نہیں دے رہے، بلکہ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم راضی ہو جاؤ. تو فرمایا کہ وہ اشارہ اس طرف ہے کہ بھئی یہ اب جہنم میں جلنے کے لیے تیار ہے، تمہاری بات سے، تمہارے راضی ہونے سے اس کی جان چھوٹ سکتی ہے. اس نے کہا میں گواہ بناتی ہوں کہ میں اس سے راضی ہوں، میں ناراضگی میری ختم. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سے کہا، اے نوجوان کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. بس اس نے اسی طرح کہہ دیا، کلمہ اس کی زبان پہ جاری ہو گیا. تو اندازہ لگائیں کہ یہ جو لوگ جھوٹے موٹے دعوے کر کے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، اور اسی محبت کے دعووں کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا، ان کے حقوق پورے نہ کرنا، والدین کے حقوق پورے نہ کرنا، لوگوں کے حقوق پورے نہ کرنا، اور مطلب ہے جی ہم ناطے پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور لوگوں سے بھی دھوکہ ہو رہا ہے. بھئی ان کو جب رسول اللہ خود کلمہ پڑھا رہے ہیں تو وہ اس کو نصیب نہیں ہو رہا. تو ان کو خالی زبانی دعووں سے جو ہے جب آپ علیہ السلام کی توجہ بھی حاصل نہیں ہے تو پھر کیا ان کا ہوگا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، شکر اللہ کا کہ یہ میری وجہ سے جہنم سے بچ گئے ورنہ یہ جہنم میں جا رہا. تو یہ کس قدر خوف کی بات ہے، والدین کی ناراضگی برے خاتمے کا سبب بنتی ہے. یہ بعض دفعہ یہ واقعہ بڑی عبرت اور سبق کا ہے. آج کی دنیا اسی حالت سے گزر رہی ہے، کتنوں نے اپنے والدین کو ناراض کر رکھا ہے اور کوئی خوف نہیں، ان کو ڈر خوف بھی نہیں. کیا اور میں نے عرض کی کہ بھئی والدین کا والدین ہونا یہی مطلب اس کا ہوتا ہے کہ بھئی وہ آپ کے ساتھ جو ترش روئی یا سختی سے پیش آئیں یا وہ گھر سے کہہ رہے ہیں نکل جاؤ یا کوئی اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں گالی دے رہے ہیں بھائی وہ برا نہیں منانا یہی ان کا والدین ہونے کا مطلب ہے. اور اگر برا منانا ہے پھر والد میں اور دوسرے بندے میں فرق کیا والدہ میں دوسری عورت میں کیا فرق کسی کو ماں باپ ماننے کا مطلب ابھی آج ذاتی طور پر یہ مجھ پر جو کریں گے میں ان سے خوشی ہوئی میرے والدین ہے میں اس پہ نہ بدلہ لوں گا نہ ان سے زیادتی کروں گا یہ ہوتا ہے ماں باپ ماننے کا مطلب. ہاں اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ان کی بات پہ لگ کے دوسروں پر زیادتی شروع کر دو یہ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے اوپر زیادتی برداشت کر لو دوسروں پر کہہ رہے ہیں بیوی پر کہہ رہے ہیں دوسرے لوگوں پر کہہ رہے ہیں وہ نہ کرو وہ پھر جو ہے وہ تم بھی گناہگار ہوگے لیکن تم کے تمہارے ساتھ کچھ کر رہے ہیں یہ وہ مالی طور پر ہے حصہ نہیں دے رہے یا کچھ اس طرح کی بات ہے یا لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں ڈانٹتے رہتے ہیں کبھی بھی برائی اپنے دین ہے بلکہ سمجھو اسی میں میری اچھائی ہے اور اسی میں خیر ہے اور بلائی ہے یہ ہوتا ہے والدین ہونے کا مطلب یا یہ ہوتا ہے استاذ ہونے جس کو آپ نے استاذ مان لیا اب وہ جوتے مارے وہ اپنا جھڑکے وہ بھائی نکالے جس طرح والدین کا معاملہ ہے بھائی اب استاذ کا مطلب اگر یہ نہیں ہے تو پھر استاد ہے ہی نہیں وہ پھر تو وہ عام بندہ ہے جس کے ساتھ وہ اچھا ہے آپ بھی اس کے ساتھ اچھے ہے برا ہے آپ بھی برے ہیں پھر تو استاد نہ ہوا نہ آپ کو فائدہ ہوگا اسے شیطان نے یہی بات تو سمجھی نہیں اللہ پاک اس کو جو ہے اگر جو حکم دیا سجدے کا اور پھر بعد میں پوچھا بھی کہ بھائی تمہیں کیوں نہیں تم نے سجدہ کیا تو وہ اگر چاہتا تو اللہ کے سامنے جھک جاتا توبہ تائب ہو جاتا لیکن وہ اکڑ گیا بھائی ٹھیک ہے میرے ساتھ مجھے آپ نے جو ہے یعنی نہیں سجدے کا حکم دیا ہے میں بھی پھر جو ہے دوسرے لوگوں کو گمراہ کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا تو ایسا جو ہے تو اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق اس طرح کہ اس کا مطلب یہ ہے کوئی مصیبت پریشانی اللہ کی طرف سے آ رہی ہے تو دل میں کوئی شکایت نہ لے کے آئے اللہ کا رب ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ بندے رب کا تعلق کہ اللہ کی طرف سے جو بھی آ رہا ہے وہ میرے لیے اچھا ہے اگر میں صحیح رد عمل کروں مصیبت آئے صبر کروں نعمت آئے شکر کروں اور عبادت کا ٹائم عبادت کروں توبہ کا ٹائم ہے توبہ کروں یہی اللہ کا تعلق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تعلق بندے کا یہ ہے کہ وہ جو فرمائے وہ تو کبھی برائی کا حکم دے ہی نہیں سکتے کبھی کسی کی بری بات یا کوئی ایسا کلمہ آپ علیہ السلام پوری زندگی میں نہیں نکلا وہ معصوم ہے انبیاء سب معصوم ہے وہ تو کہتے ہی وہ فرماتے ہی اچھی بات ہے تو ان کی بات کے پیچھے لگ جانا مطلب ہے یعنی اور مان لینا اور کوئی کسی کی پرواہ نہ کرنا یہی مانا ہے کہ اللہ کا آپ نے اللہ کو اللہ کا رسول مان لیا ان کو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مان لیا اور والدین کا جو ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں وہ ہو سکتا ہے کافر ہوں وہ سوتا لیکن ان کے حقوق ہیں تو ان کے جو ذاتی ظلم یا ذاتی زیادتی وہ آپ پر کر رہے ہیں وہ برداشت کر دے لیکن ان کی وجہ سے دوسروں پر مت زیادتی کرے بیوی بچوں پر یا دوسروں پر یہ فرق رکھے بیلنس رکھنا پڑتا ہے تب جا کے اللہ پاک ہم سب کو جو ہے خاتمہ بالایمان فرمائے اور ان اعمال سے ہم توبہ کر لیں جو یہ ہیں جیسے بے نماز ہونا نماز پڑھنا جو ہے یہ ایمان کا سبب بنتی ہے کلمے کا والدین کو راضی رکھنا یہ بھی اچھے خاتمے کا سبب بنتا ہے. آپ کو سورت فاتحہ کل شریف جو بھی آپ کو آتے ہیں سورت ملک آتی ہے وہ پڑھ لیں مثال ثواب کر دیں سب ہم اردو کو جو وفات پا گئی اس امت کے پچھلی امتوں کے لیے خاص طور پر اس قبرستان کے آپ کے والدین ہیں جو بھی وفات ہو گئے ان کے لیے کچھ درود شریف پڑھ لیں کچھ سورت فاتحہ کل شریف نہیں سورت ملک جو ہے وہ پڑھ لیں اس طرح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو خسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير
اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما القي فيها فوج سالهم خزنتها لم ياتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن للكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل نجوا في عتر ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سبيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله من معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به عليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل رأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أمتنا على الإيمان والسنة واحشرنا مع الصالحين يا رب العالمين يا أنا قبرستان کی زیارت کرنا نصیحت کی بات کرنا سننا جو قرآن مجید کی تلاوت کی یا رب العالمین سب نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کا ثواب ہدیۃً تو خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تمام انبیاء رسول صحابہ اہل بیت اولیاء تابعین تبع تابعین اور اولیاء صالحین کو پہنچا خصوصاً ہمارے والدین خیش و اقارب رشتہ داروں میں جو وفات پا چکے ان کو بھی جو زندہ ہے ان کو بھی خاص طور پر اس قبرستان میں جو مسلمان دفن ہیں یا رب العالمین سب کے لیے اس کو درجات کی بلندی عذاب کے ختم ہونے کا عذاب سے چھٹکارے کا سبب بنا یا رب العالمین اس عذاب میں تخفیف فرما بلکہ ختم فرما اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی قبر کے عذاب سے محفوظ فرما یا ارحم الراحمین برے خاتمے سے ہمیں محفوظ فرما خاتمہ ہمارا ایمان اور سلامتی کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی محبت پر فرمانا اچھا عمل کرتے ہوئے اچھی جگہ اچھے دن میں ہمیں موت عطا فرما توبہ کی حالت میں کہ ہم پر نہ تیرے حقوق میں سے کوئی حقوق جو فرض ہے باقی ہوں نہ مخلوق کے حقوق کچھ باقی ہوں کہ ہم سب سے سبق دوش ہو چکے ہوں تب ہمیں موت عطا فرمانا یا رب العالمین یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی نبی امہ وعلی آلہ صحبہ سلم تسلیمہ اور جو لوگ بھائی آج وفات پا گئے پاکستان میں جن کا کہہ رہے ہیں کہ کسی کے چچا یا انکل یا رب العالمین ان کی بھی اور جتنے بھی لوگ پوری دنیا میں مسلمان آج دنیا سے رخصت ہوئے سب کی بخشش اور مغفرت آخرت کی منزلیں بہت پرکٹھن ہیں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین آمین و رحمت اللہ